اسلام سے پہلے عرب اور خصوصاً حجاز کا علاقہ بالکل ایک بے آب و گیا وادی تھی جس میں دوسری قوموں کے لیے کوئی اٹریکشن نہ تھی. فاتح اس علاقے کو فتح کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہ رکھتے تھے کہ انہیں یہاں سے کیا ملنا تھا, نہ کوئی تجارت, نہ کوئی زراعت اور نہ ہی کوئی اور اہم چیز. اسی لیے اس کے آس پاس دو بڑی امپائرز, رومن امپائر اور ایرانی سلطنت اس وقت کی سپر پاورز تھیں, لیکن کبھی ان دونوں نے اس علاقے کو اپنے زیر نگی لانے کی کوشش نہیں کی. یہاں کے داخلی حالات سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی, کوئی باقاعدہ یہاں حکومت نہ تھی, لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور گروہوں میں متفرق تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ کی دعوت عرب میں پھیلنا شروع ہوئی تو اس کی اطلاعات وقتاً فوقتاً قیصر روم تک پہنچتی رہتی تھی, لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ ان کا کوئی اپنا ہی داخلی معاملہ ہے. اس کے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ اسلام ایک ایسی قوت ہے جو اندر سے باہر کی طرف پھیلے گی. بہرحال کچھ عرصے تک تو معاملہ یہی رہا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اکثر علاقوں کو اپنے زیر نگی کر لیا تو آپ نے دیگر علاقوں کے لوگوں کی طرف خط لکھے. دوسرے بادشاہوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرا کے حاکم شرحبیل کی طرف بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنا خط اپنے قاصد کے ہاتھ روانہ کیا, لیکن شرحبیل نے اسے قتل کر دیا. ذات التلح علاقے کا نام ہے. اس کے باشندے مدینہ طیبہ سے 15 مسلمانوں کو اپنے ہمراہ اس غرض سے لائے کہ وہ انہیں دین سکھائیں گے, لیکن انہوں نے بھی دھوکا کیا اور مسلمانوں کو سوائے ایک کے سب کو شہید کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کا انتقام لینے کے لیے 3000 کی فوج حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں روانہ کی. مقابلے پر شرحبیل 100,000 فوج لے کر آگے بڑھا. 3000 کے مقابلے میں کتنے آئے؟ 100,000. اور ہرقل کا بھائی تھیوڈور وہ بھی 100,000 کا لشکر جرار لے کر اس کی مدد کو آ پہنچا. 3000 مسلمانوں کے سامنے 200,000 فوج, لیکن مسلمان کہاں بھاگنے والے تھے؟ میدان جنگ سے بھاگنے کو منع کیا گیا ہے. جنگ شروع ہوئی. یکے بعد 3 مسلمان جرنیل, زید بن حارثہ, جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ, ان تینوں نے جام شہادت نوش کیا. ان کے بعد حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا تھاما اور بے جگری اور جان بازی سے اپنے سے 66 گنا زیادہ فوج کا مقابلہ کیا. یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں کتنے لوگ تھے؟ 66. آپ خود سوچیں کہ ایک شخص ایک وقت میں 2 سے 3 سے 10 سے 20 سے مقابلہ کر سکتے, 66 سے. عقل نہیں مانتی نا, لیکن تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے. اور ان کو ہرا بھی دیا, نہ صرف یہ کہ مقابلہ کیا بلکہ ان کے دانت کھٹے کر دیے. اس طرح ہرقل کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ تو بہت بڑا خطرہ سامنے آ رہا ہے. وہ ہرقل جو عرب صحرا نوردوں کو پہلے خاطر میں نہیں لاتا تھا, اب اس کی 200,000 کی فوج ان کے صرف 3000 سے جو ہاری تو وہ پریشان ہو گیا. اس اسلام میں ایک اور واقعہ ہوا. ہرقل کی جو عرب فوج تھی اس کا ایک اعلی افسر فروہ بن عمر جزامی مسلمان ہو گیا. فروہ, ہرقل نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے کہا کہ یا تو اس دین سے توبہ کر اور سابقہ مذہب عیسائیت کو اختیار کر, ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. اس نے بڑی خوشی سے جان دے دی لیکن عیسائیت قبول نہ کی. اس واقعے نے بھی ہرقل کو چوکنا کر دیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو کچل دے گا. چنانچہ اس نے زور شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور خود بڑھ کر مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دوربین ان واقعات کی طرف نظر رکھے ہوئے تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام پہ چڑھائی کا خود ارادہ کر لیا. اس سے پہلے کہ وہ مدینہ کی طرف آتے، آپ نے خود اس طرف کو جانے کا ارادہ کیا. حالات بہت ناسازگار تھے، عام قحط سالی کا سا سما تھا، گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک کر تیار تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، ریتلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی تھی. اس حال میں سب کو جہاد کے لیے نکلنے کو کہا گیا. یہ دن آرام کرنے کے دن تھے، ٹھنڈا پانی پینے اور کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں کھانے کے دن جن کا انتظار کیا جا رہا تھا. لیکن ایسے میں جب جہاد کی کال آ گئی تو لوگ جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کی، وہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر طرح کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کی. اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اور گلے کے ہار تک اتار دیے، یعنی اتار کے جہاد میں جانے والوں کی مدد کے لیے پیش کیے. حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہزارہا اشرفیاں لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دی. یہ وہی موقع ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمر بھر کی پونجی یعنی پورا گھر اٹھا کر لے گئے، حضرت عمر نے آدھا، اور اسی طرح باقی تمام لوگ بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال اور جان سے اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے آگے بڑھے. یہ وہی موقع ہے نا جب ایک صحابی نے ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا اور ایک مٹھی بھر کھجوریں لا کر پیش کی، جس پر منافقین نے خوب ٹھٹھا اڑایا. بہرحال 30,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف، تبوک کی طرف روانہ ہوا. شام ایک بڑا نام ہے، اس کے اندر یعنی اس پورے علاقے کو کور کرتا ہے. قیصر کو جب یہ اطلاع ملی کہ جن کو وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیاری کر رہا تھا وہ خود حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس چیز کا اس پر بہت روب پڑا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری شروع کی. لیکن جو ہی مسلمان وہاں پہنچے اس نے خود بخود اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لی اور اسی میں مصلحت سمجھی کہ جنگ نہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز وہاں قیام کیا اور اس عرصے میں ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنا باج گزار بنایا. جربہ، ازرح، عمان کے لوگوں نے جزیہ دینے پر صلح کی. ایلا کا عیسائی حکمران یوحنا دربار رسالت میں آ کر صلح کا خواہاں ہوا اور 300 دینار سالانہ ادا کرنے پر مصالحت کر لی. دومت الجندل کے عیسائی حاکم اکیدر پر حملہ کرنے کے لیے حضرت خالد کو روانہ کیا گیا، چنانچہ وہ اس کو قید کر کے بہت سمال غنیمت لے کر واپس آئے. روم کے ساتھ باقاعدہ جنگ تو نہ ہوئی لیکن اس واقعے سے اسلام کو بہت ترقی نصیب ہوئی، مالی اعتبار سے بھی بہت مدد ہوئی، اور اس کے علاوہ آس پاس کے علاقے سرحدوں کے کثرت سے مسلمان ہو گئے. تو یہ اہم واقعہ ہے جنگ تبوک کا جس پر اس صورت میں خاص طور پر ذکر کیا جائے گا اور اس سے متعلقہ کئی واقعات بھی. دوسری اہم چیز یعنی ترتیب کے اعتبار سے یہ واقعہ پہلے ہوا یعنی واقعاتی ترتیب میں، لیکن قرآن پاک میں جنگ تبوک کا واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا اور جو معاہدوں کی تنسیخ کی بات تھی وہ اگرچہ اس کے بعد ہوئی عملی طور پر معاہدوں کی منسوخی، لیکن ان کا ذکر سورت کی ابتدا میں کیا گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ذکر بھی میں نے کیا کہ عربوں کے ہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، مختلف علاقوں میں لوگ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا. اس صحرائی زندگی میں لوگوں کی عافیت اس میں تھی کہ دوسرے قبیلوں کے ساتھ معاہدے کر کے ان کے حلیف بن کر طاقت حاصل کریں تاکہ اپنے دشمنوں کے خلاف مضبوط کردار ادا کر سکیں. عرب کی تاریخ اور جغرافیہ کچھ نہ کچھ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں شغل کیا تھا. قبیلوں میں یہ لوگ رہتے تھے، زندگی کا کوئی خاص مقصد نہ تھا. جب ایک قبیلہ کچھ مضبوط ہوتا تو وہ دوسرے اس قبیلے پہ حملہ آور ہو جاتا جس کے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی، یلغار ڈالتے اور وہاں جا کر ان سے مال اور عورتیں چھین کے لے آتے. اسی طرح جب اس قبیلے سے بڑھ کر کوئی اور طاقتور ہوتا تو وہ ان پہ حملہ آور ہو جاتا. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کے 1700 جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے. ایک نہیں، دو نہیں، 1700 جنگیں. یعنی ایک طرح سے یہ جھڑپیں کہہ لیں آپ ان کو، یا جنگیں کہہ لیں چھوٹی چھوٹی. اور یہ سب کس لیے تھی؟ مال سمیٹنے کے لیے، عورتیں پکڑنے کے لیے، قیدی پکڑنے کے لیے، غلام پکڑنے کے لیے، یعنی صرف دنیاوی اسباب کے تحت. تو لوگ بعض اوقات تنہا اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، اپنے دفاع کے لیے وہ کیا کرتے؟ دوسرے قبیلوں سے دوستی کرتے کہ اگر ہم پہ کسی نے حملہ کیا تو تم بھی ہماری مدد کرنا. یعنی ویسے ان کی جمعیت کس بنیاد پر تھی؟ قبیلے اور نسل کی بنیاد پر تھی. یعنی قبیلہ پچھلے دنوں میں نے اس لفظ کی وضاحت کی نا کہ بڑا گروہ، ایک باپ کی اولاد لیکن بڑا گروہ. یعنی بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں لوگ آپس میں جو جڑے ہوتے تھے. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارا ملک ہے تو اس میں ایک نسل تو نہیں رہتی نا، یا ایک رنگ کے لوگ تو نہیں رہتے، یا ایک دین کے لوگ تو نہیں رہتے. یعنی پاکستان مجموعہ ہے بہت سے مذاہب کا، بہت سے، اگرچہ اسلام اس میں غالب دین، لیکن بہت سے اور لوگ بھی رہتے ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، کئی ایک ہیں. اسی طرح کئی ایک ذاتیں اور برادریاں ہیں. صرف ایک کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ کس قدر برادریاں ہیں، بہت سے نام ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن وہاں ایسی جمعیت یا ایسا اکٹھا گروہ نہیں تھا کوئی، بلکہ ایک خاندان کے لوگ، ایک ذات کے لوگ، ایک نسل کے لوگ الگ طور پر اپنی ایک حکومت بنائے ہوئے ہوتے تھے. اسی لیے آپ نام سنیں گے بنو بکر، بنو کلب، بنو خزاع، بنو فلاں، بنو فلاں. اب ہوتا کیا تھا کہ ایک قبیلہ جو خود چھوٹا ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو سرداری ان کی اپنی اپنی ہوتی تھی، لیکن حلیف بن جاتے تھے وہ دوسرے قبیلوں کے. یہ حلیف بننا کیا؟ حلیف حلف سے، قسم کھا کر ایک طرح سے معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک رہیں گے. اب مثلا ایک قبیلے نے دو اور قبیلوں سے حلف لے رکھا ہے، ان کو حلیف بنا رکھا ہے اپنا، تو جب اس پر حملہ ہو یا ان میں سے کسی ایک پر ہو تو یہ سارے مل کر دفاع کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کا معاہدہ کیا تو دو بڑے فریق تھے نا، ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف کافر تھے. تو باقی عرب قبائل کو بھی کیا کہا گیا کہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں، ان کے حلیف بن جائیں. ٹھیک، ایک بڑی تقسیم سامنے آ گئی. پہلے جو صرف رنگ، نسل، برادری کی بنیاد پر تھی، اب کیا تھی؟ اسلام اور کفر کی بنیاد پر. اور پھر ان کو کہا گیا کہ وہ آگے ان کے مزید کیا بن جائیں؟ حلیف بن جائیں. اچھا، اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ قریش کے حلیف بن گئے، کچھ قبیلے، اور کچھ کس کے بن گئے؟ مسلمانوں کے. صلح حدیبیہ میں سب سے بڑا معاہدہ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کہ آئندہ کتنے سال؟ 10 سال جنگ نہ کی جائے گی. لیکن کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے حلیف قبیلوں پر حملہ کر دیا گیا، معاہدے توڑے گئے. اب جبکہ ایک طرف تبوک میں مسلمان فتح پا چکے تھے، کئی قبیلوں کو باج گزار بنا چکے تھے، ایک کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدے باقی رہیں جو ہر کچھ عرصے کے بعد دھوکہ دے کر معاہدہ توڑ ڈالتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ وہ معاہدوں کو اب آئندہ کے لیے منسوخ کر دیں. پیچھے سورۃ الانفال میں ایک آپ نے بات پڑھی تھی معاہدوں کے سلسلے میں، کل کیا تھی وہ بات بتائیں گے آپ؟ 56 سورۃ الانفال کو دیکھیے. الذین عاہدت منہم، ٹھیک، یہ معاہدوں کی بات ہے یہاں. ثم ینقضون عہدہم، وہ کیا کرتے ہیں معاہدہ کرنے کے بعد؟ توڑ دیتے ہیں. تب فی کل مرتن، ہر مرتبہ. وہم لا یتقون، ایسے لوگوں سے کیا کرو؟ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، جو اور توڑنے والے ان کو بھی عبرت دکھاؤ، ان کی عبرت کا سامان پیدا کرو. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. کہ اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو کہ معاہدہ توڑ دیں گے تو تم چپکے سے معاہدہ نہ توڑو، علانیہ معاہدے کو توڑو اور اس کو سامنے ان کو پھینک دو، اس معاہدے کو ان کے سامنے لا پھینکو. فم بز الیہم علی سوا ان اللہ لا یحب الخائنین. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کچھ تو کسی حد تک، چونکہ تاریخ زیادہ نہیں پڑی ہوئی آپ نے ابھی تک، اس لیے بہت ڈیپ میننگ تو آپ نہیں سمجھیں گے ان ساری باتوں کے، لیکن موٹی موٹی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تھے کن سے؟ مختلف عرب قبائل سے، لیکن وہ کیا کرتے کہ وقتاً فوقتاً توڑ دیتے تھے. اب کیا کہا گیا، اگر تمہیں معاہدہ توڑنا پڑے تو تم کیا کرو، علل اعلان برابری پہ جا کے توڑو، علا سوا. اچھا، اب یہاں پر معاہدوں کی تنسیخ، معاہدے توڑنے کی بات ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں نے جن قبیلوں سے معاہدے کیے تھے وہ سب مسلمان نہیں تھے، یہ ذہن میں رہے آپ کے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان حکومت ہمیشہ کوئی معاہدہ تجارتی یا سیاسی یا کوئی دفاعی کسی مسلمان کے ساتھ ہی کرے. آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ فلاں مثلا کسی بھی ایٹمی ہتھیار کی تیاری کے سلسلے میں ایک معاہدہ ہو گیا، اس طرح کی خبریں آپ پڑھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں. اب چائنا کو مسلمان حکومت تو نہیں یا مسلمان لوگ نہیں، تو ایک مسلمان ملک کو اسلامی طور پہ اجازت ہے کہ وہ کسی بھی غیر مسلم ملک سے معاہدہ کر سکتا ہے، مثلا تجارتی ہو سکتا ہے یا اسلحے کے سلسلے میں ہو سکتا ہے، صلح کا ہو سکتا ہے، کسی بھی اور چیز کا ہو سکتا ہے جس سے اسلام پر براہ راست کوئی زد نہ پڑتی ہو. کہیں طیارے خریدنے کا معاہدہ ہو رہا ہے، کہیں آپ دوزوں کے سلسلے میں ہو رہا ہے، آئے دن قومی نوعیت کے معاہدے ہوتے رہتے ہیں. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے ایک مشہور معاہدہ کیا تھا جس کو کیا بولتے ہیں، میثاق مدینہ. وہ معاہدہ کس کس کے درمیان تھا؟ مسلمانوں، یہود اور اہل مدینہ کے درمیان تھا. اب یہود تو مسلمان نہیں تھے، پھر ان سے معاہدہ کیوں کیا، کس چیز کا، اس میں کیا کہا گیا تھا، کچھ پتا ہے آپ کو اس معاہدے کا؟ میثاق مدینہ میں کیا کہا گیا تھا کہ سب مل جل کر امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو اس کے خلاف مل کر دفاع کریں گے اس مدینہ کی سٹیٹ کا، کیا گیا تھا نا معاہدہ. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کفار اور مشرکین کے قبائل سے کر رکھے تھے، لیکن وہ بھی وقتاً فوقتاً توڑتے رہتے تھے. تو یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ ان سے اب معاہدے ختم کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ غیر مسلم قوموں کے ساتھ صلح اور امن کے ساتھ رہیں، اور اسی وجہ سے صلح کے معاہدے کیے گئے تھے، لیکن فریق ثانی نے کبھی ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی اور جب موقع ملا عہد توڑ دیا. اب ہوا یہ کہ اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا. امیر الحج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوا. اس قافلے کی روانگی کے بعد سورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں. چونکہ مجمع عام میں اس کا اعلان کرنا تھا کہ معاہدے منسوخ ہو رہے ہیں، اور حج کے موقع پر تمام عرب سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے، اور چونکہ یہ ایک بہت اہم اعلان تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے روانہ کیا کہ حج کے روز یہ اعلان وہ کریں، اور انہوں نے ہی جا کر معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان کیا، اور جس کا ذکر اب ہم یہاں پر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. پہلی آیت ہے براءت من اللہ ورسولہ، اعلان براءت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. براءتن، براءتن کا معنی کیا ہے؟ ترک موالات. موالات کیا ہوتا ہے؟ ولایت. پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، مالکم من ولایتہم من شیء، کل ہی پڑھا آپ نے. تو براءت کا معنی ہے موالات ختم، کوئی ولایت کا تعلق نہیں، تعلق ختم، اور رفع امان یعنی امان بھی ختم. ایک طرح سے مشرکین عرب کی مسلسل عہد شکنیوں کے بعد ان کو نوٹس دیا جا رہا ہے کہ اتنی مدت کے بعد تم سے سارے معاہدے ختم، اب کیا ہے؟ اب فیصلہ تلوار کرے گی۔ ٹھیک، ایک مورخ لکھتے ہیں کہ معاہدہ حدیبیہ کی روح سے تمام قبائل عرب کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے حسب پسند اسلامی وفاق میں شریک ہو جائیں یا قریش کے ساتھ رہیں۔ اس کے نتیجے میں بنی خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور بنو بکر نے قریش کی دوستی کو ترجیح دی۔ ان دونوں قبائل میں پرانی دشمنی چلی آتی تھی جو اسلامی جنگوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے دب گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب کچھ امن ہوا تو 7 ہجری کے وسط میں یہ دشمنی پھر ابھری، جھگڑے شروع ہو گئے جس میں قریش نے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان دے کر بنو بکر کی حمایت کی اور بہت سے قریش نوجوانوں نے رضاکارانہ جنگ میں حصہ لیا۔ خزا اسلام کے اتحادی تھے، ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ تھی، اس لیے حدیبیہ کا معاہدہ خود بخود ٹوٹ گیا اور مدینہ سے اعلان کر دیا گیا کہ اب اس معاہدے کی کوئی قیمت نہیں۔ قریش کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا، مگر یہ مشن کامیاب نہ ہوا۔ براءۃن، اعلان براءت ہے، اور براءۃن جو ہے یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ۔ تو نکرہ کی وجہ سے یہاں یہ جو تنوین ہے یہ تفخیم کے لیے ہے، یعنی مراد کیا ہے کہ پوری طرح اعلان بیزاری ہے۔ براءۃن اعلان بیزاری ہے، اعلان دستبرداری ہے، معاہدوں کی منسوخی کا اعلان ہے۔ کس کی طرف سے؟ من اللہ، ہی اللہ کی طرف سے، و رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حضرت ابوبکر کو روانہ کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد چونکہ یہ آیات نازل ہوئیں اور حج کے موقع پہ سب کو سنائی جانی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر معمور کیا اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد 4 اور باتوں کا اعلان بھی کیا جائے۔ اس اعلان برات کے علاوہ 4 اور باتیں، وہ کیا؟ نمبر 1، جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ اس میں وہ جواب بھی آ جاتا ہے جو روز آپ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا ہوگا اور فلاں کا کیا ہوگا۔ تو اس موقع پہ کیا اعلان کیا گیا؟ کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ نمبر 2، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ نمبر 3، بیت اللہ کے گرد برہنا طواف کرنا ممنوع ہے۔ پیچھے پڑ چکے نا آپ کے، یہ بیت اللہ کے ارد گرد ننگے طواف کرتے۔ نمبر 4، جن لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو عہد نہیں توڑے، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ یعنی معاہدے توڑے کن کے ساتھ گئے؟ جنہوں نے معاہدے توڑے تھے، اور جنہوں نے نقض عہد نہیں کیا تھا ان کے ساتھ مدت ختم ہونے تک معاہدے باقی ہیں۔ براءۃن من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم، جن سے معاہدے کیے تھے تم نے، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اعلان برات ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ شرک اور مشرکین کے لیے اب عرب میں کوئی جگہ نہیں، یہ اس کا ریزلٹ تھا ایک طرح سے۔ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، اب انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ کتنی؟ فصیحوا فی الارض 4 اشہر، چلو پھرو زمین میں، سیر و سیاحت کرو زمین میں 4 مہینے۔ وعلموا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے؟ یعنی اب تمہاری یہاں جگہ نہیں، اسلام قبول کر لو، اگر نہیں کیا تو تم مغلوب ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تم اب ابھر نہیں سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اذان کا لفظ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے لیکن یہاں مراد ہے اعلان، اذان بھی اعلان ہے نا نماز کی، اور یہاں مراد ہے سرکاری اعلان ہے، من اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الانا سے لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ یہ حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جمعے کے دن جو حج آ رہا ہے وہ اکبری حج ہے، پہلے حج اکبر کہتے تھے اب اس کو اکبری، پتہ نہیں کس سے نسبت، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن ایک بابرکت دن ہے، اچھی بات ہے، لیکن عربوں کے ہاں عمرے کے لیے حج اصغر استعمال ہوتا تھا اور حج کے لیے حج اکبر استعمال ہوتا تھا، اور اس سے مراد یوم النحر ہے، 10 ذوالحج کا دن۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حج اکبر کے دن سے مراد کون سا دن ہے، تو آپ نے کیا فرمایا، یوم النحر، یعنی دسویں کا دن، کیونکہ اعمال حج میں سب سے زیادہ عمل اسی دن ہوتے ہیں، رمی بھی ہوتی ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، سر بھی منڈوایا جاتا ہے، اور بعض اوقات طواف بھی جا کے کیا جاتا ہے، اس لیے اسی دن کو حج اکبر کا دن کہا گیا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول۔ آپ بتائیں گے اگر یہاں رسولہُ پڑھ دیا جائے تو معنی کیا بنے گا، یا رسول ہی پڑھ دیا جائے تو کیا معنی بنے گا؟ نعوذ باللہ، بالکل الٹ معنی بنے گا کہ اللہ بیزار ہے اپنے رسول سے۔ تو ایک پیش اور زیر کے فرق سے معنی میں بالکل کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، تو اس لیے صحیح طور پر زبر زیر کے ساتھ قرآن پڑھنا جو ہے یہ لازم ہے، فرض ہے ہم پہ۔ رسولہ، رسولہ جو ہے یہ فاعل ہے، اس پہ پیش ہے، یعنی اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، کیا، أَنَّكُمْ، کہ تم، غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کی، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی۔